آپ حضرات کی خدمت میں عزیز گرامی حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب نے حج کی مبارکباد پیش کر دی ہے اور میں بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے آپ تمام حاجی صاحبان اور حجن صاحبات کی صاحبات کی خدمت میں حج کی مبارکباد پیش کر رہا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ٹوٹے پھوٹے ارکان کو ہمارے لیے باعث نجات اور دارین کی سعادت کا ذریعہ بنا دے. ہم سے جو کوتاہیاں غفلتیں ارکان کی ادائیگی میں سرزد ہوئی ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اے مولا تو علیم و قدیر ہے, تو ہر چھوٹی بڑی چیزوں کو جانتا ہے. مولا اپنے کرم سے ہم ضعیفوں کمزوروں اور بے ڈھنگے لوگوں کے ارکان کو اپنے فضل سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما کر ہماری زندگیوں میں اسلامی انقلاب پیدا فرما دے. پروردگار عالم تمام حجاج کرام اور جو اپنے بال بچوں اور رشتے داروں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر تک پہنچے ہیں, پروردگار عالم سب کو امن و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کے غیبی سامان پیدا کرنا اور سب کو ظالموں کے ظلم سے, حاسدوں کے حسد سے, شریروں کے شر سے, گمراہوں کی گمراہیت سے محفوظ و محمود فرما. حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے اور انہوں نے بغیر کسی مجبوری کے اپنے حج کو ٹالتے رہے, حج کی ادائیگی میں تاخیر کرتے رہے, ایسی حالت میں اگر ان کی موت آ گئی تو اس پر یہ وعید ہے کہ کہیں وہ نصرانی, عیسائی یا اور کسی مذہب پر اس کا خاتمہ ہو. معاذ اللہ, حج کو ٹالنا یہ ایمان کو خطرے میں ڈال دینا ہے. جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے حج کیا ہے انہوں نے اپنے خاتمے کو ایمان پر ہونے کی گارنٹی حاصل کر لی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو زندگی بھر, بالخصوص جب ہماری آخری سانس چلے اس وقت ہم سب کے ایمان کی دولت محفوظ ہو. یہی ہماری سب سے بڑی تمنا ہونی چاہیے کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے. یہی وہ خاتمہ ہے کہ اگر خیر کے ساتھ ایمان پر ہوا تو قبر کی کٹھنائیاں بھی آسان ہو جائیں گی اور حشر کی ہولناکیوں سے نجات مل جائے گی. میرے دوستوں, یہ بہت بڑی امانت اور بارگاہ رسالت سے گارنٹی لے کر ہم جا رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہوا کہ اب ہم اپنے بارے میں یہ طے کر کے جائیں کہ ہم جیسے آئے تھے اب ہماری زندگی اس سے بہتر بن جائے. حدیث پاک میں حج کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ حاجی حج کرنے آیا اور حج کے بعد جب وہ گھر لوٹا تو اس کی زندگی میں کوئی انقلاب خوشگوار انقلاب نمایاں نہیں ہوا، وہ جیسے کا تیسا تھا، یا پھر اور اس کی عادتیں خراب ہو گئی بگڑ گیا. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا حج اس کے منہ پر مار دیا گیا، اور اگر وہ لوٹ کر گیا اور اس نے اپنے اندر نیکیوں کا ذوق، اچھائیوں کا شوق، اللہ کی عبادت کا کی لذت کو محسوس کرنے لگا، تو اے لوگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تمہیں بشارت ہے کہ تمہارے حج کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اور میدان عرفات سے جب تم نکلے ہو تو اس طرح نکلے ہو جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، یعنی تمہارے نام اعمال کے سارے گناہوں کو رب العالمین نے معاف فرما دیا. اور عرفات سے جب مصطفیٰ پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عرفات میں حقوق اللہ معاف کیے تھے اور مصطفیٰ میں پہنچنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے معاف کرنے کے ذرائع پیدا فرما دے گا، اور حقوق العباد بھی اس کے معاف ہو جائیں گے. یہ دونوں حق جو ہمارے ذمے تھا وہ معاف ہو گئے. اس کا یہ مطلب مت سمجھنا کہ ہمارے گناہ معاف ہوئے اور فرائض بھی معاف ہو گئے. یہ بڑی نازک بات ہے. کئی لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ جب گناہ معاف ہوئے تو ہماری 10-15 سال کی جو نمازیں چھوٹی ہیں وہ بھی معاف ہو گئیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی اور بھول ہے. گناہوں کا معاف ہونا الگ ہے اور فرض کا معاف ہونا الگ ہے. آپ نے ترک صلات کر کے گناہ کیا تھا، وہ تو معاف ہو گئے، لیکن فرض آپ کے ذمے باقی رہا، وہ بغیر ادا کیے ہوئے وہ فرائض آپ کے معاف نہیں ہوں گے. تو آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ 20 سال کی میری نماز معاف ہو گئی. نماز نہیں معاف ہوئی، اس کے ساتھ جو آپ نے ظلم کیا، ترک کیا، اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، لیکن فرض کے بارے میں محشر میں آپ سے سوال کرے گا. اولی کرسی سے نماز قوت، اولی کرسی سے نماز قوت،
محشر کی
جان اداس، روز محشر کی جان اداس قوت. وہ محشر کا دن جو انسان کی جانوں کو پہلا دینے والا ہے، سب سے پہلے تم سے پروردگار عالم فرائض کی ادائیگی میں نماز کے بارے میں سوال کرے گا. اے میرے حاجیوں، پابندی کے ساتھ گھر پر پہنچ کر نمازوں کی ادائیگی کا پورا پورا اہتمام کرنا، یہ حج کی قبولیت کی ایک علامت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا نمازی بنائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین مذہب اور مسلک پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا چاہیے. اگر عقیدہ صحیح ہے تو فرائض کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، اور اگر عقیدہ خراب ہو گیا تو ایسی صورت میں لاکھوں عبادتیں اور دسیوں حج اور زندگی بھر کے روزے، یہ سب ہوا منصورہ ہو جائیں گے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، عاملتن ناصبتن تصلا نارن حامیہ. بہت سے لوگ اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے حاضر لائے جائیں گے، لیکن وہ عاملتن بڑے بڑے عمل والے ہوں گے، ناصبتن دنیا میں خوب محنت و مشقت اٹھائی ہوگی، دین کا کام کریں گے، کیے ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ کا ججمنٹ یہ ہوگا کہ تسلا نارن حامیہ، جہنم کے بھڑکتے ہوئے انگارے میں انہیں ڈال دیا جائے گا. اس کی وجہ صرف میرے دوستوں یہ ہے کہ ظاہر میں ہم نے اپنے عمل کو سنوارا، تقوی اور پرہیزگاری کی روش اختیار کی، اور باطن میں جو ایمان ہے، عقیدہ ہے، اس کے خراب ہونے اور بگڑنے کی ہم نے پرواہ نہ کی، حالانکہ کامیابی کا دار و مدار اسی باطنی دولت کی حفاظت پر ہے. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من زکاها، کامیاب محشر میں وہی ہوگا جس نے اپنے باطن اور نفس کو صاف ستھرا کیا، اپنے عقیدے کی حفاظت کی. اس لیے مسلمانوں کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک ظاہر جس کا تعلق اعمال سے ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، اور ایک کا تعلق باطن سے ہے جس کو ایمان اور عقیدہ کہتے ہیں. جس طرح انسان کا بدن ظاہر کہلاتا ہے اور روح باطن کہلاتی ہے، اگر روح ختم ہو جائے تو اس بدن کا معاملہ سڑنے گلنے کی حد میں پہنچ جائے گا. اسی طرح ایمان اور عقیدہ خراب ہو جائے تو عمل جس طرح بدن روح کے بعد بیکار ہوتا ہے، ایسے ہی عمل عقیدہ خراب ہونے کے بعد برباد ہوتا ہے. اس لیے اسے رب العالمین فرماتا ہے، تصلا نارا حامیا، وہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے انگارے میں ڈال دیا جائے گا. عقیدے کی حفاظت کی بھی آپ کو پوری مضبوطی کے ساتھ اس کی حفاظت کا خیال رکھنا ہے، اور اپنے ظاہری عمل کو بھی آراستہ کرنا ہے، سنوارنا ہے. ہم تمام حاجیوں کو اور میری حجن صاحبات کو ان دونوں چیزوں کی حفاظت کا سچا جذبہ عطا فرمائے، تاکہ ہم حج کی برکتوں کو پورا پورا حاصل کر سکیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. دعا کرتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا الصراط المستقيم وثبت أقدامنا على الإسلام وأمتنا على الإيمان يا الله يا رحمن. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا خالق الجنة والنار، يا عزيز يا غفار، يا كريم يا ستار، يا رحيم يا جبار. اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا ارحم الراحمين. اور اب ہم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں. راستے میں آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد رکھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہم مدینے کا سفر کریں. اللہ تعالی مدینہ منورہ میں ہمارے لیے برکات اور رحمتوں کے غیر سامان پیدا فرما دے، اور مدینہ منورہ کے آداب اور وہاں کی ہر چیز کا عزت اور احترام کرنے کا سلیقہ ہمیں سکھائے. پھر وہاں پہنچ کر انشاءاللہ اگر موقع رہا تو ایک دو روز پروگرام کر کے مدینے کی عظمتوں اور اس کی حقیقتوں کے بارے میں بیان کروں گا. السلام علیکم.